الحمد لله وكفى والسلام على عباده الذين اصطفى ما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من اغفلنا قلبه عن ذكرنا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ربنا زدنا علما پچھلے دنوں گھر کے اندر ایک ضرورت پڑی کہ صفائی کرنے کی ایک مشین ہوتی ہے ہینڈ بیگ وہ خراب ہو گیا تو ہم نے اس کو فکس کرنے کے لیے جہاں سے خریدی تھی وہاں پہ اس کو دیا تو جب اس کو واپس لینے کے لیے جا رہے تھے تو گھر میں ایک اور ضرورت پیش آئی کہ کپڑے دھونے والی مشین ہوتی ہے تو اس میں جو ہے وہ زنگ لگنا شروع ہو گیا تھا کیونکہ اس کا پانی کے ساتھ استعمال زیادہ ہوتا ہے اور ہوتی بھی وہ ایک موئسچر کی جگہ پر ہے یعنی واش روم تو اس کے اندر زنگ نمودار ہونا شروع ہو گیا تو گھر والوں نے پھر انٹرنیٹ کے اوپر سرچ کیا کہ بھائی اس کا کیا علاج کیا جا سکتا ہے تو ایک رسٹ ریموول قسم کا سپرے ملا جو کہ پینٹ بھی کرتا ہے رسٹ کو جو ہے وہ ریموو بھی سمبھاؤ کرتا ہے اس کو کور بھی کر دیتا ہے وغیرہ تو پتا چلا کہ وہ جو رسٹ ریموول سپرے ہے تو وہ بھی اسی دکان میں ملتا ہے کہ جہاں پر ہم نے ویکیوم کلینر کو ٹھیک کرنے کے لیے دیا تھا تو ہم یہ دونوں چیزیں خریدنے کے لیے پھر اس دکان میں گئے اور وہاں پر یہ چیزیں ہمیں مل گئیں جن کی کہ ہمیں ضرورت تھی پھر کسی کو تحفہ بھی دینا تھا تو اس کے لیے بھی وہاں پہ دیکھا کہ بھی تحفے کی بھی چیزیں ادھر مل رہی تھیں تو وہ بھی کوئی مل جائے جب ہم وہاں سے نکل رہے تھے اور چیک آؤٹ کاؤنٹر کے اوپر ان چیزوں کی پیمنٹ کر رہے تھے تو پیمنٹ کرنے کے بعد وہاں پہ جو خاتون پیسے لینے والی تھیں انہوں نے ہمارے ہاتھ میں ایک اچھا خاصا موٹا بروشور پکڑا دیا اپنی دکان کا تو وہ بروشور جو ہے وہ لے کر کے آ گئے گھر پہ تو اس کے بعد ہم نے کھانا کھانا تھا تو بچے ہم سب بیٹھے کھانا کھا رہے تھے تو بچوں نے اس کو دیکھنا شروع کیا اس بروشور کی بھائی اس کے اندر کیا چیزیں ہیں تو اس کے اندر ان کی پروڈکٹس کے اشتہارات ہیں اور بہت ساری پروڈکٹس ان کی ہیں اور ایک سے ایک چیزیں اس کے اندر وہ اپنی دکان کے اندر بیچتے ہیں اچھا اس کے اندر کوئی ایسی بے حیائی والی تصویریں نہیں تھیں جس طرح سے کہ ماڈل گرلز وغیرہ کی تصویریں ہوتی ہیں ہم نے شروع میں تو دیکھنے دیا کہ بھائی ٹھیک ہے دیکھ لیں اور بات چل ہی رہی ہے بس چیزوں کی اور کھانا پینا ہو رہا ہے تو وہ دیکھ لیں تھوڑی دیر کے بعد میرے دل میں ایک خیال آیا تو میں نے کہا بیٹے صاحب سے جو کہ اس کو ورق گردانی کر رہے تھے اس کی کہ آپ ایسے کریں اس کو بند کر دیں آپ اس کو بند کر کے سائڈ پہ رکھ دیں تو انہوں نے کہا کہ ابو اس کے اندر کوئی گندی چیزیں تو نہیں ہیں تو میں نے کہا ہیں تو لیکن ابھی آپ کو اس کی سمجھ نہیں ہے گندی چیزوں سے کیا مراد یہی غیر محرم کی تصویریں اور بے لباس قسم کی شکلیں اور اس قسم کی چیزیں تو وہ اس کے اندر نہیں تھی پھر میں نکاس کو آپ بند کر کے رکھ دیجئے پھر بعد میں آپ کو سمجھائیں گے پھر اس کے بعد جب اگلا موقع ملا اس طرح سے بیٹھ کے بات کرنے کا تو اس وقت پھر ان کو سمجھایا کہ دیکھیں اللہ رب العزت نے نا اپنے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام کو قرآن مجید کے اندر ایک حکم فرمایا اور فرمایا کہ وَصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ کہ آپ اپنے آپ کو جوڑ کر کے رکھیے صبر کے ساتھ نتھی کر کے ہمارے حضرت غالباً پنجابی زبان کا لفظ ہے نتھی کر کے اپنے آپ کو جوڑ کر کے ٹکا کر کے رکھیے اپنے آپ کو مَعَ الَّذِينَ ان لوگوں کے ساتھ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ جو کہ اپنے رب کو پکارتے ہیں بالغذات والعشی صبح شام اپنے رب کو پکارتے ہیں ذکر کرتے ہیں اور صبح شام کا مطلب صرف 100 دفعہ صبح اور 100 دفعہ شام استغفار کی تسبیح پڑھ لی، درود شریف کی تسبیح پڑھ لی، نہیں، یہ صبح شام محاورتاً استعمال ہوا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر وقت اپنے رب کو یاد کرتے رہتے ہیں، ہر وقت اپنے رب کی تسبیح پڑھتے رہتے ہیں، بڑائی بیان کرتے رہتے ہیں، اور دل کے اندر اپنے رب کا استحضار رکھتے ہیں، دھیان رکھتے ہیں. مطلب بچوں کو اتنی زیادہ کمپلیکیٹڈ الفاظ میں نہیں سمجھایا تھا، اب آپ لوگ تو سارے بچے نہیں ہیں، تھوڑے سے ہیں، زیادہ انشاءاللہ بڑھیں. تو جو اپنے رب کو صبح شام پکارتے رہتے ہیں اور پھر اس کے بعد اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کو، محبوب کو خطاب کر کے فرماتے ہیں ولا تعد عیناک عنہم، اور آپ کی جو نگاہ ہے نا وہ ان لوگوں کے اوپر سے ہٹنے نہ پائیں، ان لوگوں کے اوپر سے آپ کی نگاہیں ہٹنے نہ پائیں. تريد زینت الحیات الدنیا، دنیا کی زینت کو کا ارادہ کرتے ہوئے، دنیا کی زینت کی طلب کرتے ہوئے، تلاش کرتے ہوئے، یعنی کہ آپ دنیا کی زینت کی طرف متوجہ ہو جائیں اور ان لوگوں کے چہروں کے اوپر سے، ان لوگوں کے اوپر سے آپ کا فوکس جو ہے وہ ہٹ رہا ہو. تريد زینت الحیات الدنیا ولا تطع من اغفلنا قلبه عن ذکرنا، اور آپ ہرگز اطاعت نہ کیجئے گا اس شخص کے کہ جس کے قلب کو ہم نے اپنے ذکر سے غافل کر دیا، اس کی بات نہیں مانیے گا جس کے قلب کو ہم نے اپنے ذکر سے غافل کر دیا. کیا مطلب ذکر سے غافل کر دیا؟ اللہ تعالیٰ بطور سزا کے اس شخص کے قلب کو اپنے ذکر سے خالی کر دیتے ہیں، غافل کر دیتے ہیں، جو کہ اللہ تعالیٰ کے حکموں کی نافرمانی کرتا ہے. اور اللہ تعالیٰ کا سب سے بڑا حکم کیا ہے؟ لا تشرک بی شیئن، میرے ساتھ کسی چیز کو شریک مت کرنا. کیا مطلب؟ کہ جو مشرک ہوتا ہے، جو کافر ہوتا ہے، اس کا دل اللہ کی یاد سے بالکل خالی ہوتا ہے، بالکل غافل ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ اپنے حبیب علیہ السلام کو حکم فرما رہے ہیں کہ اس کی اطاعت ہرگز ہرگز نہیں کیجیے گا، بات نہیں مانیے گا. تو خیر، آسان الفاظ کے اندر اس بات کو ان کے سامنے رکھ کر کے ان کو سمجھایا کہ دیکھیں یہ جو بروشور ہے نا، یہ کتنی اچھی پرنٹنگ سے چھاپا گیا ہے، کتنے اچھے اس کے اندر پیپرز ہیں، آپ کو پتہ ہے اس کی پرائس کتنی ہوگی؟ میں نے کہا بھائی مجھے تو نہیں پتا اس کی پرائس کتنی ہوگی. تو میں نے کہا کہ ہمیں اندازہ ہے کہ اس کی کتنی پرائس ہوگی، اس لیے کہ جب ہم کالج میں ہوا کرتے تھے نا تو کالج کے اندر ہم نے بڑے بروشور چھاپے تھے. اپنے کالج کی آن لائن جو میگزین ہوتا تھا اس کا نام آن لائن ہوتا تھا، میگزین تو فزیکل میگزین ہوتا تھا. تو یہ آج جو ہے وہ 2 سال لگاتار، حالانکہ اس وقت جو ہے وہ جونیئر تھے، سینئر بھی نہیں تھے، تو جونیئر گریڈ کے اندر ہی مارکیٹنگ مینیجر، حالانکہ سینئر بنتے تھے مارکیٹنگ مینیجر، لیکن فقیر کو لوگوں نے پتا نہیں کیوں جونیئر گریڈ کے اوپر ہی مارکیٹنگ مینیجر بنا دیا. پھر اگلے سال پھر مارکیٹنگ مینیجر اس بروشور کے. تو پرنٹنگ کا سارا کام جو ہے نا وہ ہم آگے پیچھے بھاگ بھاگ کے، کبھی جو ہے وہ پاکستان چوک بھاگ رہے ہیں، کراچی والوں کو پتہ ہے پاکستان چوک، وہاں پہ پرنٹر کی دکان تھی تو ادھر بھاگ رہے ہیں، وہ کر رہے ہیں سب کو. تو 2 سال تک یہ کرتے رہے. پھر اس کے بعد جو ہے جب ہم نے گریجویٹ ڈائریکٹری اپنی پرنٹ کری تو گریجویٹ ڈائریکٹری کا بھی مارکیٹنگ مینیجر سوچے کوئی بنا دیا انہوں نے، تو اس کی بھی پرنٹنگ کے اندر اچھی خاصی چیزیں پتا چلیں کہ بھائی کیسے پرنٹنگ ہوتی ہے، پیپر کی کیا کوالٹیز ہوتی ہیں، کس کوالٹی کے پیپر جو ہے وہ کس پرائس کا ہوتا ہے. اور یہ آج سے کب کی بات ہے؟ 1992, 93 and 94، یہ وہ والے سال ہیں. بہرحال ہم نے ان کو کہا کہ بروشور جو رہتا ہے نا اس کی پرنٹنگ کے اندر اچھی خاصی قیمت لگتی ہے، لیکن انہوں نے ہم سے چارج کری، انہوں نے ہم سے 1 پیسے بھی اس کا چارج نہیں کیا، انہوں نے فری میں یہ بروشور دے دیا. اور پھر ان کو یہ بھی یاد دلایا کہ جب ہم کبھی آئیکیا جاتے ہیں اپنی کوئی ضرورت کی چیز خریدنے کے لیے تو آئیکیا والے تو اس سے بھی زیادہ موٹی کتاب اٹھا کر کے دے دیتے ہیں اور اس کا بھی 1 پیسہ بھی چارج نہیں کرتے. کیوں؟ کیا فری میں وہ چیزیں بانٹتے پھر رہے ہیں؟ نہیں، وہ فری میں چیزیں بانٹتے نہیں پھر رہے ہوتے ہیں، بلکہ وہ اس کے اوپر اپنی انویسٹمنٹ کر رہے ہوتے ہیں، کیونکہ ان کو پتا ہے کہ جب یہ لوگ گھر میں اس کو لے کر کے جائیں گے اور اس بروشور کے اندر وہ ہماری پروڈکٹس کو دیکھیں گے، ہمارے اتنے اچھی پیکجنگ کیے ہوئے اشتہارات کو دیکھیں گے تو لازمن آج نہیں تو کل، کل نہیں تو پرسوں یہ اس کے اندر سے چیزوں کو آرڈر کریں گے، ہمارے دکان میں آ کر کے خریدیں گے اور وہاں پہ آ کر کے پھر یہ ایک خریدیں گے، بلکہ ایک تو مشکل ہے، 1 سے زیادہ ہی چیزیں خرید کر کے جائیں گے یہاں سے. اور ان چیزوں کی پرائس کے اندر پھر وہ اپنے بروشور کا پرائس جو ہے نا وہ بڑی آسانی کے ساتھ نکال دیتے ہیں، کیونکہ وہ تو ان کے مقابلے میں تو اس کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہوتی. ایک چیز بھی اگر آپ نے جا کے ان کے یہاں خرید لی تو پوری کی پوری قیمت نکل آتی ہے، کئی درجنوں بروشورز کی قیمت نکل آتی ہے. تو اس طریقے سے نا وہ انویسٹ کر رہے ہوتے ہیں، اور وہ کس چیز میں انویسٹ کر رہے ہوتے ہیں؟ ہیومن سائیکالوجی کے اندر انویسٹ کر رہے ہوتے ہیں، انسانی نفسیات کے اوپر. کیوں؟ ان کو پتا ہے کہ انسانی نفسیات یہ ہے کہ جب وہ اپنی آنکھوں سے کسی چیز کو دیکھتا ہے اور وہ چیز ہوتی ہے مزین، وہ چیز ہوتی ہے خوبصورت بنائی ہوئی، اس کے جو ہے وہ فضائل اس کے اندر لکھے ہوئے ہوتے ہیں اور پریزنٹ کیے ہوئے ہوتے ہیں اور گنائے ہوئے ہوتے ہیں، فضل و کمال، حسن، یہ ساری چیزیں وہ اپنے بروشور کے اندر اپنی پروڈکٹس کے لکھتے ہیں. تو جب بھی ہم اپنی آنکھوں سے ان چیزوں کو دیکھتے ہیں، پڑھتے ہیں، یہ ہمارے ذہن کے اندر جاتی ہیں، تو اس سے جو ہے وہ ہمارے دل کے اندر ان کی رغبت پیدا ہو جاتی ہے. یہ رغبت پیدا ہوتی ہے، ہمارا دل ان کی طرف مائل ہونا شروع ہو جاتا ہے. رغبت پیدا ہوتی ہے نا تو دل اس طرف مائل ہوتا ہے جس طرف راغب ہو رہا ہوتا ہے، جھکاؤ پیدا ہو جاتا ہے دل کا، سوچوں کا جھکاؤ اس طرف پیدا ہو جاتا ہے. اور اگر اسی کے اوپر پھر تھوڑا سا اور محنت کر لی جائے، ایک بروشور کے بعد دوبارہ کل اگر دوبارہ اٹھا کر کے وہ بروشور دیکھیں گے نا، تو یہ رغبت جو ہے وہ عین ممکن ہے کہ یہ بڑھ کر کے یہ طلب کے اندر تبدیل ہو جائے. اور طلب کا مطلب ہوتا ہے اب تم مجھے چاہیے، اب مجھے اس کی طلب محسوس ہو رہی ہے، مجھے اس کی ضرورت محسوس ہو رہی ہے، مجھے اس کی جو ہے وہ خواہش محسوس ہو رہی ہے. آئی نیڈ اٹ ان دا ہاؤس، آئی نیڈ اٹ فار مائی سیلف. ٹھیک ہے، تو طلب محسوس ہونی شروع ہو جائے گی. اور طلب کا مطلب یہ ہے کہ اب جو ہے نا وہ یا تو گاڑی نکال کر کے اس دکان پہ جائیں گے یا انٹرنیٹ کے اوپر جا کر کے اس کو آرڈر کریں گے. ٹھیک ہے، اور یہی وہ چاہتے ہیں کہ جی طلب پیدا کر دیں، اور اس سے جو ہے وہ ان کے پاس آپ کا جو زر مبادلہ ہے، جو آپ کا جو کمایا ہوا مال ہے، وہ ان کی پاکٹ کے اندر چلا جائے. ہمارے مشائخ اسی کانسیپٹ کو ایسے سمجھاتے ہیں کہ دل جو ہے نا یہ تو ایک بستی کی مانند ہے، اور اس بستی کے جو دروازے اللہ تعالیٰ نے بنایا نا وہ ہماری آنکھیں ہیں، وہ ہمارے کان ہیں، بلکہ وہ ہمارا منہ بھی ہے اور ہمارے جسم کے اور اعضا. یہ جو ہے نا وہ اس دل کی بستی کی کھڑکیاں ہیں یا دروازے ہیں. ان دروازوں اور کھڑکیوں سے جب ہم کسی چیز کو دیکھتے ہیں تو وہ چیز اگر پسندیدہ بنا کر کے پیش کی جا رہی ہے تو اس کی پھر دل کے اندر محبت آنی شروع ہوتی ہے، اور ایسے دل کے اندر رغبت، رغبت کے بعد پھر طلب، اور طلب جب بڑھتی ہے تو طلب ہی جو ہے پھر محبت میں تبدیل ہو جاتی ہے. جب بھی ہمارے مشائخ جو ایک ورد بتاتے ہیں اپنے دل کی حفاظت کے لیے، وہ ورد کہاں سے شروع ہوتا ہے؟ لا مرغوبی الا اللہ، میرے کوئی رغبت والی چیز نہیں ہے سوائے اللہ کے. اس کے بعد دوسرا ہوتا ہے لا مطلوبی الا اللہ، مجھے کسی چیز کی طلب نہیں ہے سوائے اللہ کے. اور اس کے بعد تیسرا اس کے اندر مصرع ہوتا ہے لا محبوبی الا اللہ، میرا کوئی محبوب نہیں ہے سوائے اللہ کے. اور آخر میں ہوتا ہے لا الہ الا اللہ یا لا معبودی الا اللہ، دونوں کا ایک ہی مطلب ہے، کوئی عبادت کے قابل نہیں ہے سوائے اللہ کے. کیوں یہ اس طرح سے ترتیب کیوں رکھی؟ اس لیے کہ ابتدا رغبت سے ہی ہوتی ہے، ابتدا رغبت سے ہوتی ہے. تو ہمارا کام تو یہ ہے کہ ہم ابتدا کے اوپر ہی نپ دا ایول ان دا بڈ، رغبت ہی کے لیول کے اوپر جو ہے نا ایسی چیزوں کو جو کہ ہمارے فائدے کی نہیں ہے، جو کہ ہماری ضرورت کی چیزیں نہیں ہیں، ہم وہیں پر اس کو کٹ آف کریں. اگر ہم اس کو کٹ آف نہیں کیا تو پھر یہ رغبت جو ہے وہ بڑھے گی اور یہ طلب کے اندر تبدیل ہوگی. طلب کے اوپر بھی اگر ہم نے اس کو کٹ آف نہیں کیا تو یہ بڑھے گی اور یہ محبت کے اندر تبدیل ہوگی. اور اگر محبت کے لیول کے اوپر ایسی چیزوں کو جو کہ ہمارے لیے فائدہ مند نہیں ہے، ہماری ضرورت نہیں ہے، اگر ہم نے اس کو وہاں پہ کٹ آف نہیں کیا تو یہ محبت بھی بڑھتی جائے گی حتیٰ کہ یہ عبادت کے اندر تبدیل ہو جائے گی. اور عبادت کے اندر تبدیل ہو جانے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا ہے کہ اب ہم اس کا بت بنا کر کے سامنے رکھیں گے اور سجدے کرنا شروع کر دیں گے اس کو. یہ عبادت کا بالکل مفہوم نہیں ہوتا. یہ ایک مفہوم ہے اور وہ بھی بڑا ہی مختصر قسم کا مفہوم ہے. عبادت کا مفہوم یہ ہوتا ہے کہ اس کی خاطر، اس کی اطاعت یا اس کو حاصل کرنے کی خاطر اب ہم کسی دوسرے کے حکم کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں. کوئی چیز اس سے زیادہ ہمارے لیے پرائیورٹی نہیں رکھتی، کوئی چیز اس سے زیادہ اہمیت نہیں رکھتی، ہم اسی چیز کو سب سے زیادہ اہمیت دے رہے ہیں، اسی کو جو ہے وہ عبادت کہا جاتا ہے. تو لا الہ الا اللہ کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ اللہ کے حکم کے اوپر ہم کسی دوسرے کے حکم کو جو کہ اللہ کے خلاف حکم کر رہا ہو ہم اس کے حکم کو نہیں مانیں گے. تب لا الہ الا اللہ کا مفہوم ہماری زندگی کے اندر سچ بن کے پورا ہوتا ہے. اور اگر ایسا نہیں ہے ہم دوسروں کے حکموں کو جو کہ اللہ کے خلاف حکم دینے والے ہیں ان کے حکموں کو ماننا ہے, اس کا مطلب یہ ہے کہ لا الہ الا اللہ جو ہے نا صرف زبان کے اوپر ہے, یہ ہمارے دل کے اندر ابھی تک نہیں آیا ہے. تو اس حقیقت کو جس طرح اللہ تعالیٰ اپنے کلام کے اندر ہمیں بیان کر رہے ہوتے ہیں اور اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے جس طریقے سے اس حقیقت کو ہمارے سامنے بیان کیا ہے نا, اسی حقیقت کو ہمارا دشمن شیطان بھی اچھی طریقے سے سمجھتا ہے کہ بھئی ایسے ہی ان لوگوں کی سائیکالوجی ایسے ہی چلتی ہے. تو اسی وجہ سے شیطان کی ساری محنت یہ ہوتی ہے کہ وہ دنیا کی چیزیں جو کہ غیر اللہ ہیں, اللہ کے غیر کی چیزیں, ان سب کو ایسے مزین بنا کر کے ہمارے سامنے پیش کرتا رہے, ہماری عورتوں کے سامنے پیش کرتا رہے, ہمارے بچوں کے سامنے پیش کرتا رہے, تاکہ ان کے دلوں کے اندر جو ہے وہ ان چیزوں کی رغبت پیدا ہوتی رہے اور رغبت کو جو ہے وہ بڑھانے کے لیے مزید جو ہے وہ اس کے اوپر محنت کرتا رہتا ہے تاکہ وہ طلب میں تبدیل ہوتی رہے. تو جو ایمان والا ہوتا ہے اس کو اپنے دل کی فکر ہوتی ہے, وہ اپنے دل کی حفاظت کرنا چاہتا ہے غیر اللہ کی محبت سے, تو اس وجہ سے نا وہ ان چیزوں سے اپنے آپ کو اور اپنی اولادوں کو پرہیز کرانے کی کوشش کرتا رہتا ہے, پرہیز کرانے کی, کیونکہ اس کو اپنی اولاد سے محبت ہوتی ہے اور وہ نہیں چاہتا کہ میری اولاد جو ہے وہ اللہ کی محبت سے محروم ہو کر کے دنیا کی ان چیزوں کی, ان فانی چیزوں کی محبت کے اندر مبتلا ہو جائے, جن چیزوں کی کیا حیثیت ہے دنیا کی زندگی تک ہیں, موت آئی یہ ساری کی ساری چھوڑ کر کے پھر اس کے بعد جو ہے وہ قبر کے اندر تنے تنہا کوئی ایک چیز بھی لے کر کے نہیں جائے گا. آج ہمارے کزن مرحوم حماد صاحب کو ان کا انتقال ہوئے, پورے کے پورے دو ہفتے گزر گئے, ٹھیک اسی وقت کے اوپر اس دنیا سے جو ہے وہ اگلی دنیا میں منتقل ہو چکے تھے. وہ اپنی قبر کے اندر ہمارے درمیان بیٹھے ہوتے تھے ابھی, جیسے کہ وہ ابھی چل کر کے آ جائیں گے, جیسے وہ ابھی یہاں پہ کہیں بیٹھے ہوئے ہوں گے, لیکن اب کہاں ہیں؟ منو مٹی تلے دفن ہے اور کوئی چیز ان کے ساتھ نہیں ہے سوائے نیک اعمال کے, سوائے اس صدقہ جاریہ کی چیزوں کی جو کہ پیچھے چھوڑ کر کے گئے دنیا کے اندر, اور کچھ ان کے ساتھ نہیں گیا, کوئی گیجٹ اپنے ساتھ نہیں لے کر کے گئے, کوئی اپنی جو ہے وہ محبوب کسی اور چیز کی, ویسے تو نیک انسان تھے الحمدللہ بہت اس قسم کی چیزوں میں تو پڑے ہوئے نہیں تھے, لیکن مثال کے طور پر اگر اس طرح کی چیزیں ہوتی, کوئی جو ہے وہ فیورٹ جو ہے وہ فٹ بالر ہوتا, کوئی فیورٹ کرکٹر ہوتا, اس کی کوئی ویڈیو ہوتی, اس کی کوئی جو ہے وہ ریکارڈز ہوتے, اس کی کوئی تصویر ہوتی, یہ ساتھ لے کر کے جاتے قبر کے اندر, کچھ بھی نہیں قبر کے اندر لے کر کے گئے صرف اپنے نام اعمال کے علاوہ. اور یہی معاملہ جو ہے وہ ہم سب کے ساتھ ہونا ہے, ہم میں سے کوئی ایک فرد ایسا نہیں ہے کہ جو کہے کہ نہیں میں نے قبر میں نہیں جانا, میں تو نہیں جاؤں گا قبر کے اندر, کوئی ایک فرد ہم میں سے ایسا نہیں کہہ سکتا, یہی تو سب سے مزے کی بات ہے, کوئی ایک شخص ایسا نہیں کہہ سکتا. لیکن زندگی ہم ایسے گزار رہے ہوتے ہیں کہ جیسے ہم نے نہیں جانا, باقی تو مر جائیں گے سارے کے سارے, وہ بھی مر گئے, دوسرا بھی مر جائے گا, میرے فلانے بزرگ بھی مر گئے, میرے فلانے خاندان کا بچہ بھی مر گیا, میرے خاندان کا جو ہے وہ فلانے خاتون بھی مر گئیں, سب مر گئے اور باقی بھی مر جائیں گے سوائے میرے, میں نے کہیں نہیں جانا, یا پتا نہیں کیا کس قسم کی ہم اس کے اندر پڑے ہوئے ہیں. تو دنیا کی محبت, دنیا کی چیزوں سے محبت کرنا جو ہے نا یہ بہت بڑا نقصان ہے, بلکہ یہی اصل نقصان ہے انسان کا. ہم نے اپنے مشائخ سے سنا, غالباً کسی حدیث کا مفہوم ہے کہ اللہ تعالیٰ کو اپنے جن بندوں سے محبت ہوتی ہے نا, جو اللہ تعالیٰ کے محبوب بندے ہوتے ہیں, اللہ تعالیٰ ان کو دنیا سے پرہیز کرواتے ہیں, اللہ تعالیٰ ان کو دنیا سے پرہیز کرواتے ہیں, یعنی ان کے اوپر نا دنیا ایسے نہیں کھولتے کہ ان کے دل کے اندر سمانا شروع ہو جائے, یا تو ان کو دنیا سے دور ہی رکھتے ہیں, بس ضرورت کے اندر محدود رکھتے ہیں, بس ضرورت کے اندر, یا جب وہ ان کو اس قابل دیکھتے ہیں کہ اب جو ہے نا یہ زیادہ دنیا کا آ جانا یہ ان کو میری محبت سے غافل نہیں کرے گا, تب ان کو جو ہے وہ دنیا عطا فرما دیتے ہیں, لیکن دنیا کی محبت سے تو بالکل ہی پرہیز کراتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کو اپنے بندوں سے محبت ہوتی ہے تو وہ دنیا سے پرہیز کراتے ہیں. کیا ہمیں اپنی اولاد سے محبت نہیں ہے؟ کیا ہمیں اپنی اولاد سے محبت نہیں ہے کہ ہم اپنی اولاد کو دنیا سے پرہیز کرانے کے اوپر ہمیں بالکل پرواہ نہیں ہے, بالکل فکر نہیں ہے. وہاں پر ہماری جو ہے وہ پتہ نہیں کون سی چاہتیں آ جاتی ہیں, کون سی ہماری پرائیورٹیز آ جاتی ہیں, کون سی ہماری مصلحتیں آ جاتی ہیں کہ ہم اپنی اولاد کو اس راستے کے اوپر ڈالنا شروع کر دیتے ہیں کہ جہاں پر ان کی آنکھیں جو ہیں وہ چندیائی رہتی ہیں ہر وقت, دنیا کی گلٹرز سے, دنیا کی چکا چوند سے جو ہے نا ان کے رال ٹپکنا شروع ہو جاتی ہے. کبھی کسی چیز کو دیکھ کر کے ان کی رال ٹپک رہی ہے, کبھی کسی چیز کو دیکھ کر کے رال ٹپک رہی ہے, کبھی کسی چیز کو جو ہے وہ تعریف کے اندر پل باندھ رہے ہیں, کبھی کسی چیز کی تعریف کے اندر پل باندھ رہے ہیں. ہم نے کیوں نہیں پرہیز کرایا اپنی اولاد کو اس طرح کی چیزوں سے؟ ہمارا تو یہ کام تھا کہ ہم اس دنیا کی غلاظت کو, اس کی نجاست کو ایسے کھول کر کے اپنی اولاد کے سامنے بیان کرتے رہتے, اور اپنے خالی بیان نہیں کرتے رہتے, یہ بھی بہت بڑی مصیبت ہے. بیان سن سن کر کے نا ہمیں بیان کرنا بہت آ گیا ہے. اب ہم جو ہے وہ بیان بہت کرتے ہیں لیکن عمل نہیں کرتے اس کے اوپر. اولاد کو صرف بیان کر دینے سے اولاد کے دل کے اندر یہ چیزیں نہیں اتریں گی. اپنے آپ کو رول ماڈل کے طور پہ تو بنا کے پیش کریں نا, لیڈ بائی ایگزامپل, کہ بھائی میں آپ سے صرف ایکسپیکٹ اس چیز کی نہیں ایکسپیکٹیشن کر رہا کہ جو کہ میں نے بیان میں سنی تھی یا جو کہ جو ہے وہ مطلب میری عقل میں سما گئی ہے کہ اچھی چیز ہے بری چیز ہے. نہیں, میں خود بھی اس کے اوپر عمل کرنے کی کوشش کر رہا ہوں. اور بے شک اگر کمزوری ہو رہی ہے, غلطی کوتاہی ہو رہی ہے, تو میں اس کے اوپر ناظم ہوں, میں شرمندہ ہوں مجھ سے غلطی ہو رہی ہے, لیکن میں خود بھی اس غلطی کو اپنی زندگی میں دور کرنے کی کوشش کر رہا ہوں. کم از کم اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگ رہا ہوں. اور میں نہیں چاہتا کہ جس طرح میری زندگی برباد ہو گئی ہے, میری زندگی جو ہے وہ بیکار ہو گئی ہے, ان چیزوں کے بارے میں سوچتے پھرتے, ان چیزوں کے پیچھے بھاگتے پھرتے, میں نہیں چاہتا کہ آپ کی بھی زندگی اسی طریقے سے برباد ہو جائے. تو پلیز آپ مجھے فالو نہ کیجئے, میری غلطیوں کو فالو نہ کیجئے, بلکہ آپ اللہ والوں کو فالو کیجئے, آپ اللہ والوں سے محبت کیجئے, اور آپ میرے لیے بھی دعا کیجئے. باپ کیا اپنے اولاد کو یہ نہیں کہہ سکتا؟ کیوں نہیں کہہ سکتا کہ بیٹا آپ میرے لیے دعا کیا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی استقامت عطا فرمائے, اپنی محبت کے اوپر مجھے بھی جما دیں. لیکن میری زندگی اتنی برباد ہو چکی ہے, اتنی خراب ہو چکی ہے کہ میرے لیے بہت مشکل ہو رہا ہے. اگر آپ بھی اسی طریقے سے اپنی زندگی برباد کرنے کے راستے کے اوپر چل پڑے نا, تو کل کو آپ کو بھی افسوس ہی ہوگا, لیکن آپ کا وقت بھی گزر چکا ہوگا, آپ کی زندگی بھی گزر چکی ہوگی. آپ کی زندگی کے قیمتی سال جو ہے نا, وہ جب گزر جائیں گے وہ واپس نہیں آنے والے. یہ زندگی واپس نہیں آنے. آج پچھلے دنوں بات ہوئی عورتوں کی کلاس کے اندر, مثالی عورت, تو وہاں پہ ہم نے کہا کہ بھائی مشائخ فرماتے ہیں کہ حیا جب چلی جاتی ہے نا تو وہ واپس نہیں آتی عورتوں کے اندر سے. اگر حیا ایک دفعہ نکل جائے نا مردوں کے ساتھ انٹریکشنز کر کے, اور جو ہے وہ ہنسی مذاق کر کے, اور اس قسم کے جو ہے وہ بے پردگی کے ماحول میں رہ کر کے, اور جب ایک دفعہ نکل گئی نا, اب آپ پردہ بھی کر لیں گے نا, وہ حیا واپس نہیں آئے گی. حیا نے واپس نہیں آنا. حیا تو گئی سو گئی. جس طرح عزت جاتی ہے نا, تو عزت واپس نہیں آتی. ویسے تو ہم نے دیکھا عزت واپس آ جاتی ہے, لیکن بہرحال مشائخ کہتے تو سچی کہتے ہوں گے. یعنی لوگ عزت کرنا شروع ہو جاتے ہیں, ایک دفعہ اگر ذلت ہو بھی جائے پھر بھی عزت کرنا شروع ہو جاتے ہیں. لیکن حیا کے بارے میں تو بات بھی مانتے ہیں, یعنی مشاہدہ بھی ہے اور یقین بھی ہے ان کی بات کے اوپر, حیا واپس نہیں آتی. تو بڑی عورتوں کو فکر ہو گئی, یا یہ کیسا, اب ہم کیا کریں, اب جو ہے وہ ہم پردہ کیسے کریں, اگر حیا ہی نہیں ہے تو پھر پردہ کیسے کریں, اگر حیا ہی نہیں ہے تو پھر اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ بندی کیسے بن سکتے ہیں. تو پھر اگلی کلاس کے اندر پوری کلاس میں ان کو سمجھایا کہ بھائی اگر گئی تو پہلی بات تو پوری نہیں گئی, اللہ کا شکر ہے, ٹھیک ہے نا. پاکستان انڈیا کی جتنی بھی ہو جاتی ہیں نا, الحمدللہ پوری نہیں جاتی. یورپ والوں سے ذرا اپنے آپ کو کمپیئر کریں تو وہاں پر 100% چلی گئی کسی کی جو ہے وہ 90% چلی گئی, کسی کی 80% چلی گئی. ہمارے یہاں جاتی بھی ہے کو ایجوکیشن میں پڑھ کر کے, کو ایجوکیشن کے اندر, کو مطلب ماحول کے اندر جاب کر کے وغیرہ کر کے جاتی بھی ہے, تو 20% جاتی ہے, 30% جاتی ہے, 40% جاتی ہے, وہ تو واپس نہیں آتی. لیکن اپنے آپ کو فورس کر کے آپ اگر اعمال کریں گے, پردہ کریں گے, تو اس فورس کر کے پردہ کرنے کے اوپر, حیا کی وجہ سے تو پردہ نہیں کریں گے کیونکہ حیا تو جا چکی ہے اچھی خاصی حد تک, لیکن فورس کر کے تو پردہ کریں گے نا. کیوں؟ میرے اللہ کا حکم ہے, اس وجہ سے میں پردہ کر رہی ہوں. تو اس کو کہتے ہیں کرہن. ایک ہوتا ہے توعن, یعنی دل کی محبت کے ساتھ, کیفیت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے حکم کے اوپر عمل کر رہے ہیں, اس کو توعن حکم کرنا کہتے ہیں. اور ایک ہوتا ہے کرہن, یعنی اپنے آپ کو
دبا کر کے فورس کر کے, اگرچہ دل کی کیفیات ایسی نہیں ہے, اللہ تعالیٰ کو یہ چیز بھی بہت پسند ہے اور اس کے اوپر بہت زیادہ ثواب ملتا ہے, بہت زیادہ, بلکہ دگنا بھی ثواب مل سکتا ہے. جیسے کہ ایک نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک شخص جو ہے وہ قرآن پڑھتا ہے, اس کو قرآن پڑھنا آتا ہے, بڑے اچھے سے قرآن پڑھ رہا ہے, اس کو ثواب ملتا ہے. لیکن ایک شخص ہے اس سے قرآن پڑھا نہیں جا رہا, بہت مشکل سے وہ قرآن پڑھ رہا ہوتا ہے, اس کو دگنا ثواب مل رہا ہوتا ہے. یعنی ایفرٹ کر کے وہ اپنے آپ کو قرآن کے اوپر لگا رہا ہے, حالانکہ اس کو کوئی ایسا وہ بہت مزہ نہیں آ رہا, بہت آسان نہیں ہو رہا اس کے لیے قرآن پڑھنا, مشکل کے ساتھ قرآن پڑھ رہا ہے, لیکن میرے رب کی رضا ہے اس وجہ سے میں قرآن پڑھ رہا ہوں. تو ہمیں تو ثواب چاہیے بھائی. اب بے شک یہ بات بیان تو کی جاتی ہے کہ آپ حیا کی حفاظت کریں, جانے سے پہلے اس کو پرزرو کرنے کی کوشش کریں, کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کی محبوب صفت ہے, یہ اللہ تعالیٰ کی محبوب صفت ہے. دیکھیں اللہ تعالیٰ نے حضرت شعیب علیہ السلام کی بیٹیوں کا ذکر کیا تو وہاں پہ ان کی کسی دوسری صفت کا ذکر نہیں کیا, فقط تمشی علی استحیاء, حیا کے ساتھ چلتی ہوئی وہ آ رہی تھیں. تو حیا اللہ تعالیٰ کی کتنی محبوب صفت ہے. تو بھائی جب تک اگر نہیں گئی ہے تو اس کو بچانے کی کوشش کریں, یہ نہ کریں کہ نہیں گئی اب میں نکالوں گی کسی طریقے سے, چاہے نکلے نکالوں میں اس کو, کوٹ کوٹ کر کے باہر نکالوں, ایسے ماحول کے اندر بھیج رہے ہیں, ایسے ماحول کو اپنے گھر کے اندر لے کر کے آ رہے ہیں. یہ ٹی وی کیا ہے, بے حیا ماحول کو گھر کے اندر لے کر کے آنا اور باہر بھیجنا کسی ایسے بے حیا ماحول کے اندر, دونوں طریقے سے حیا رخصت ہو جاتی ہے. تو اس کو بچانے کی کوشش کریں جس کی نہیں رخصت ہوئی ہے, اور جس کی رخصت ہو چکی ہے یا جتنی بھی رخصت ہوئی ہے تو وہ اللہ کا حکم سمجھ کر کے اللہ کے حکم پردے کے اوپر عمل کرے. اور پردے کا مطلب ہوتا ہے چیتھڑے اپنے منہ کے اوپر لگا لٹکا لینا نہیں, اپنے منہ کے اوپر چیتھڑے لٹکا لینا یہ پردہ نہیں ہوتا, جس کو کہ ہم نے نقاب کا نام دیا ہوا یا کسی چیز کا نام دیا ہوا. پردے کا مطلب ہوتا ہے سیپریشن, مردوں اور عورتوں کی سیپریشن, مرد الگ عورتیں الگ. اصل تو یہ پردہ ہے, پہلا درجہ پردے کا یہ ہے. پھر اس کے بعد جب ضرورتاً کسی قسم کا آپس میں انٹریکشن کرنا پڑتا ہے تو وہ حجاب بل برقع ہوتا ہے, ورنہ اصل حجاب تو حجاب بل بیت ہے, دیواروں کا حجاب, پورے کے پورے کمرے کا حجاب, یا پورا کا پورا پردہ جس کے اندر پوری پارٹیشن ہوتی ہے, اصل میں تو یہ حجاب ہے. ہم نے حجاب کا حلیہ بگاڑ دیا, جس طریقے سے باقی ساری چیزوں کا حلیہ بگاڑ کے رکھا ہوا ہے اسی طرح حجاب کا بھی حلیہ بگاڑ کے رکھا ہوا ہے. کسی نے اس کو اسکارف کا نام دے دیا, کسی نے اس کو جو ہے وہ چہرے کے اوپر ایک چیتھڑا لٹکا لینے کا نام دے دیا, جی حجاب کا پردہ کر رہی ہیں. تو جس طرح سے حیا رخصت ہو جاتی ہے وہ واپس نہیں آتا, تو اس کے اوپر پھر یہ بھی سمجھایا کہ بھائی عمر بھی تو رخصت ہو گئی نا, کہ واپس آئے گی عمر, عمر بھی تو واپس نہیں آتی. تو اب جب واپس نہیں آتی تو اب کیا کریں, اب روتے دھوتے رہیں خالی کہ عمر چلی گئی واپس نہیں آئی, عمر چلی گئی واپس نہیں آئی. بھائی جس کی نہیں گئی ہے اس کے اوپر محنت کرو کہ جس طرح میری چلی گئی اس کی تو نہ جائے نا کم از کم, اولاد کی تو نہ جائے نا کم از کم. اور پھر اللہ تعالیٰ سے رو دھو کر کے اللہ تعالیٰ کو ایسے منانے کی کوشش کریں کہ جو چلی گئی ہے نا اللہ تعالیٰ اس کے اوپر بھی مہربانی فرما دیں, ہے کہ نہیں. ایسا کوئی انسان ایسی توبہ کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو اس کی نیکیوں میں تبدیل کر دیتے ہیں. جنید جمشید مرحوم فرمایا کرتے تھے کہ میں نے مولانا طارق جمیل سے ایک دن کہا کہ مولانا صاحب اگر اللہ نے میری توبہ کو قبول کر لیا نا میں آپ سے آگے نکل جاؤں گا, میں آپ سے آگے نکل جاؤں گا. مولانا طارق جمیل کے کتنے نیکیاں ہوں گی, کتنے ہزاروں لوگوں کو یا توبہ کرواتے ہیں, ساری دنیا کے اندر بیان کرتے ہیں نا, ان کی نیکیوں کا تو کوئی حساب نہیں. وہ بڑے مذاق میں کہا کرتے تھے کہ میں آپ سے آگے نکل جاؤں گا, کیوں کیسے, انہوں نے بھی کہا کیسے بھائی, تو کہتے ہیں میں نے گناہ اتنے کیے ہیں, اتنے گناہ کیے ہیں, اتنے گناہ کیے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے میری توبہ حقیقت میں ویسی قبول کر لی نا, ان گناہوں کو اگر نیکیوں میں تبدیل کر دیا میں آپ سے آگے نکل جاؤں گا. ٹھیک ہے, تو بھائی یہاں تو بات ہو رہی تھی اللہ کی محبت کی. ٹھیک ہے, تو اللہ کی محبت جو ہے نا ایک ایسی چیز ہے جس کے اوپر ہم سودا نہیں کر سکتے نا. ٹھیک ہے نا, تو ہم اپنی اولاد کو پرہیز کرائیں. اور پرہیز کروانا, پرہیز کیسے کروایا جاتا ہے, ڈاکٹر سے سیکھنا پڑتا ہے. ٹھیک ہے نا, جس طرح سے جب ہمیں کوئی اور نزلہ کھانسی اور کوئی اور قسم کا کوئی بیماری ہو جاتی ہے تو ڈاکٹر صاحب بتاتے ہیں نا کہ یہ پرہیز کرنا ہے. تو بھائی ڈاکٹر صاحب کس چیز سے پرہیز کرنا ہے, کیسے پرہیز کرنا ہے, اب ڈاکٹر صاحب بتائیں گے جی اس چیز سے پرہیز کرنا ہے اور ایسے پرہیز کرنا ہے. اسی طریقے سے لفظ تو ہم نے بول دیا پرہیز کرنا, لیکن ہمیں بھی پتا ہے کہ بغیر پوچھے ہوئے پرہیز کرنا شروع کرنے کی کوشش کریں گے اور وہ جو ہے نا وہ زیادہ نقصان ہو جائے گا. بغیر پوچھے ہوئے بغیر سیکھے ہوئے پرہیز کرنے کی جو کوشش کرے گا تو وہ
الٹا ہی زیادہ بیماری کے اندر مبتلا. تو پرہیز بھی سیکھنے کی چیز ہے, ٹھیک ہے, لیکن اصولاً اس بات کو ہم کم از کم مانیں کہ پرہیز کرنے کی ضرورت ہے, ٹھیک ہے نا. پرہیز کے بغیر جو ہے نا وہ علاج ہو نہیں سکے گا. تو دیر بھی بہت ہو گئی تھی, وقت بھی تقریباً مکمل ہی ہو گیا, تو اگر اتنا سے اگر ہم کر لینا, وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ, اگر ہم غور کریں کہ صبح شام جو اپنے پروردگار کو پکارتے ہیں, تو ویسے تو ہے بھی ہمارے یہاں کی جی ٹھیک ہے جاب بھی کر رہے ہیں, سب کچھ کر رہے ہیں اور ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کو یاد بھی کر رہے ہیں, لیکن خصوصاً ہم نے اپنے مشائخ سے جو سنا نا, تو یہاں پر کن لوگوں کی بات ہو رہی ہے, اصحاب صفہ مسجد نبوی کے اندر بیٹھے ہوئے جو مستقل اللہ کا ذکر کر رہے ہوتے تھے نا, ذاکرین, ٹھیک ہے. تو اگر ہم اس کو اس طرح سے دیکھیں, ہمارے حضرت ایک لفظ استعمال کیا کرتے ہیں ایسے لوگوں کے لیے, حضرت کہتے ہیں ملنگ, ملنگ, ٹھیک ہے. تو بیسیکلی اللہ تعالیٰ ہمیں حکم فرما رہے ہیں کہ ملنگوں سے نا اپنی نگاہوں کو نہیں ہٹانا, ملنگوں سے اپنی نگاہوں کو نہیں ہٹانا, ٹھیک ہے. کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ تمہیں کوئی بات سمجھا رہے ہیں, وہ کسی چیز سے تمہیں روک رہے ہیں, اور تم ان کی بات کو جو ہے نا وہ سنی انسنی کر کے اپنی من مرضی کے مطابق کام کر رہے ہو, دین کے اوپر عمل کر رہے ہو, دنیا کے اوپر عمل کر رہے ہو. نہیں, ملنگوں کے اوپر سے اپنی نگاہ کو نہیں ہٹانا. ریمین فل فوکسڈ آن دوز پیپل, اسٹے فل فوکسڈ آن دوز پیپل, ٹھیک ہے. اور یہ حکم ہمارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کو جو دیا جا رہا ہے, تو جیسے کہ باقی بہت سارے مقامات کے اوپر حکم تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو دیا جا رہا ہوتا ہے, لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے تو اس کا احتمال ہی نہیں تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسی کوئی کام کریں کہ دنیا کی محبت کے اندر جو نعوذ باللہ مبتلا ہو کر کے ادھر ادھر دیکھا شروع کر دیں اور اللہ والوں سے اپنی نگاہ کو ہٹا لیں. نہیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے تو اس کا احتمال ہی نہیں تھا. اصل میں تو حکم امت کو دیا جا رہا ہے, نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے واسطے سے دیا جا رہا ہے, کیونکہ امت سے یقیناً اس چیز کا احتمال ہے. تو ہمیں چاہیے کہ ان چیزوں کے اندر احتیاط کریں, خود بھی بہت زیادہ احتیاط کرنے کی ضرورت ہے اور اپنی اولادوں کو بھی بہت زیادہ احتیاط کرانے کی ضرورت ہے. اور اگین ختم کرنے سے پہلے ایک بار پھر کہ احتیاط اور پرہیز یہ بھی سیکھنے کی چیز ہے, بغیر سیکھے پرہیز کرانے کی کوشش کریں گے نا تو کہیں اس کا الٹے ریپرکشنز نہ ہو جائیں اور معاملہ جو ہے وہ مزید آپے سے باہر, ہاتھ سے باہر نہ نکل جائے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ بات کی سمجھ و عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دو ہفتے پہلے ہمارے یہاں توبہ کلمات پڑھائے جاتے ہیں اور معمولات بتائے جاتے ہیں, تو اس ترتیب کے مطابق سب سے پہلے ہم توبہ کلمات پڑھیں گے. توبہ کلمات کے اندر کلمہ طیبہ ہوتا ہے, کلمہ شہادت ہوتا ہے, ایمان کی ہم تجدید کر رہے ہوتے ہیں, ایمان مفصل ایمان مجمل پڑھ کر کے, اور اللہ تعالیٰ سے اس کی مدد مانگ رہے ہوتے ہیں, رحمت مانگ رہے ہوتے ہیں. تو اس میں نیت ہماری یہ ہونی چاہیے کہ اب تک ہم نے جو بھی غلطیاں کوتاہیاں کر لی ہیں, ہم سے ہو چکی ہیں, جانے انجانے میں جان بوجھ کر کے یاد ہیں یا یاد یا کر کے بھول چکے ہیں, ان سب سے ہم اللہ تعالیٰ سے نادم, اور ان سب کے اوپر ہم اللہ تعالیٰ سے نادم اور شرمندہ ہیں, اور ہم اللہ تعالیٰ سے دل میں یہ ارادہ کرتے ہیں کہ آئندہ ہم ان غلطیوں کو نہیں دہرائیں گے. یہ توبہ ہوتی ہے, اور اس توبہ کی تکمیل جو ہے وہ اس کے بعد جو معمولات بتائے جاتے ہیں ان معمولات کے اوپر عمل کرنے کی کوشش سے پھر انسان کی توبہ کی تکمیل بھی ہو جاتی ہے. تو تین شرائط ہیں توبہ کی, ندامت, دوسرا نہ کرنے کا دوبارہ ارادہ, اور تیسرا یہ کہ کوئی ایسا عمل کر لینا جس سے کہ اس توبہ کے اوپر استقامت بھی نصیب ہو جائے. تو اس معمول کے اندر جو ابھی ہم کرنے جا رہے ہیں اس کے اندر ان تینوں شرائط کو مشائخ ہمارے سمیٹ دیتے ہیں, مکمل پورا کر لیتے ہیں. تو ان کلمات کو پیچھے پیچھے اس نیت کے ساتھ دہرا لیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. آمنت باللہ وملائکته وکتبه ورسوله والیوم الآخر والقدر خیره وشره من الله تعالى والبعث بعد الموت. آمنت بالله كما هو بأسمائه وصفاته وقبلت جميع احکامہ اقرارم باللسانی وتصدیق بالقلب اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبده ورسوله استغفر الله ربي من كل ذنب واتوب اليه برحمتك يا ارحم الراحمين. ان کلمات کو پڑھنے سے توبہ طائب ہونے کا عمل ہو گیا انشاءاللہ. اب اس کے بعد جو معمولات بتاتے ہیں وہ سن لیجئے. کل 6 معمولات ہیں سلسلہ عالیہ نقشبندیہ کے بزرگوں کے نزدیک. یہ 6 معمولات, سب سے پہلا معمول صبح شام 100 دفعہ استغفار کی تسبیح پڑھ لینا, استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. دوسرا معمول صبح شام درود شریف کی تسبیح پڑھ لینا, اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. تیسرا معمول روزانہ کچھ نہ کچھ قرآن مجید کی تلاوت کر لینا, ایک پارہ ہو جائے تو بہت اچھا, اگر ایک پارہ نہ ہو سکے تو آدھا کر لیں یا وہ پارہ کر لیں, لیکن کچھ نہ کچھ قرآن مجید کی تلاوت روزانہ کے معمول میں داخل کریں. یہ تیسرا معمول ہو گیا. چوتھا معمول وقوف قلبی کہلاتا ہے, یعنی اپنے دل کو اللہ کی یاد کے اوپر بٹھانا, جمانا, روکنا, وقوف قلبی. اور اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ مطلب یہ ہوتا ہے کہ علم اور ارادے سے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرنا چھوڑ دینا, یعنی ایسی سوچ دل میں لے کر کے آنا کہ اب میں یہ والا گناہ کروں گا, اب میں وہ کروں گا, میں ایسے کسی سے جھوٹ بولوں گا, میں ایسے کسی کو ماروں گا, تکلیف دوں گا وغیرہ, اس طرح کے جو بھی گناہ ہیں, آنکھ کے ہوں, زبان کے ہوں, کان کے ہوں, اس طرح کے بھی گناہ ہوں, تو ان کو کرنا چھوڑ دینا, یہ وقوف قلبی کہلاتا ہے. یہ چوتھا معمول ہے. پانچواں معمول ہے مراقبہ کرنا, اور مراقبے کا طریقہ یہ ہے کہ تھوڑی دیر کے لیے کہیں بیٹھ جانا, آنکھوں کو بند کر لینا, سر کو جھکا لینا, دنیا اور جو کچھ دنیا میں ہے اسے ہٹ کٹ کر اللہ کی یاد میں ڈوب جانا. نیت یہ کر لیں مراقبہ کرنے کے لیے کہ اللہ کی رحمت آ رہی ہے, میرے دل میں سما رہی ہے, میرے دل سے گناہوں کی ظلمت اور سیاہی دور ہو رہی ہے, اور میرا دل کہہ رہا ہے اللہ اللہ اللہ. یہ اللہ 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 کے نام کی آواز جو ہے وہ میرے دل سے نکل رہی ہے. اب اس آواز کو سننے کی کوشش میں بیٹھے رہنا یہ مراقبہ کہلاتا ہے. پانچ معمول ہو گئے, اور چھٹا معمول جو ہے وہ رابطہ شیخ کا معمول کہلاتا ہے. اور رابطہ شیخ کے معمول کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ کسی کے ساتھ اپنا اصلاحی تعلق بنا لینا, چاہے وہ بھی ایک ایسا ہی اصلاحی رشتہ بن گیا ہے کہ بھی میں آپ سے اپنے ذاتی معاملات کے اندر مشورہ کر لیا کروں گا, آپ سے پوچھ کر کے پھر کوئی فیصلہ اپنی زندگی میں اہم کیا کروں گا, یا یہ کہ باقاعدہ جو ہے وہ بیعت کا تعلق بنا لینا. تو یہ دونوں جو ہیں وہ پھر اس کے اندر یعنی یہ چھٹے معمول کا حصہ ہیں, اور پھر ان کے ساتھ جو ہے وہ پھر اس رابطے کو استوار بھی کر کے رکھنا. تو یہ چھٹا معمول ہو گیا. تو کل 6 معمول ہیں, استغفار, درود شریف, قرآن شریف, وقوف قلبی, اور مراقبہ, اور رابطہ. تھوڑی دیر کے لیے دعا سے پہلے ہم مراقبے کی مشق کر لیتے ہیں. آنکھوں کو بند کر لیں, سر کو جھکا لیں, دنیا اور جو کچھ دنیا میں ہے اسے ہٹ کٹ کے اللہ کی یاد میں ڈوب جائیں. نیت یہ کریں کہ اللہ کی رحمت آ رہی ہے, میرے دل میں سما رہی ہے, میرے دل سے گناہوں کی ظلمت اور سیاہی دور ہو رہی ہے, اور میرا دل کہہ رہا ہے اللہ اللہ اللہ. روک لیتی ہے آپ کی نسبت تیر جتنے بھی ہم پہ چلتے ہیں, روک لیتی ہے آپ کی نسبت تیر جتنے بھی ہم پہ چلتے ہیں. یہ کرم ہے حضور کا ہم پر, آنے والے عذاب ٹلتے ہیں. یہ کرم ہے حضور کا ہم پر,
آنے والے عذاب ٹلتے ہیں، اپنی اوقات صرف اتنی ہے، کچھ نہیں بات صرف اتنی ہے، اپنی اوقات صرف اتنی ہے، کچھ نہیں بات صرف اتنی ہے، کل بھی ٹکڑوں پہ ان کے پلتے تھے، اب بھی ٹکڑوں پہ ان کے پلتے ہیں، کل بھی ٹکڑوں پہ ان کے پلتے تھے، اب بھی ٹکڑوں پہ ان کے پلتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں بولیاں سب کی، وہی بھرتے ہیں جھولیاں سب کی، وہ سمجھتے ہیں بولیاں سب کی، وہی بھرتے ہیں جھولیاں سب کی، آؤ بازار مصطفیٰ کو چلیں، کھوٹے سکے جہاں پہ چلتے ہیں، آؤ بازار مصطفیٰ کو چلیں، کھوٹے سکے جہاں پہ چلتے ہیں، اب کوئی کیا ہمیں گرائے گا، ہر سہارا گلے لگائے گا، اب کوئی کیا ہمیں گرائے گا، ہر سہارا گلے لگائے گا، ہم نے خود کو گرا دیا ہے وہاں، ہم نے خود کو گرا دیا ہے وہاں، گرنے والے جہاں سنبھلتے ہیں، ہم نے خود کو گرا دیا ہے وہاں، گرنے والے جہاں سنبھلتے ہیں، دل کی حسرت وہ پوری فرمائے، اس طرح طیبہ مجھ کو بلوائے، دل کی حسرت وہ پوری فرمائے، اس طرح طیبہ مجھ کو بلوائے، میرے مرشد یہ مجھ سے فرمائے، آؤ طیبہ نگر کو چلتے ہیں، ان کے دربار کے اجالے کی رفتیں ہیں بے نہا خالد، ان کے دربار کے اجالے کی رفتیں ہیں بے نہا خالد، یہ اجالے کبھی نہ سمٹیں گے، یہ وہ سورج نہیں جو ڈھلتے ہیں، یہ اجالے کبھی نہ سمٹیں گے، یہ وہ سورج نہیں جو ڈھلتے ہیں، روک لیتی ہے آپ کی نسبت، تیر جتنے بھی ہم پہ چلتے ہیں، یہ کرم ہے حضور کا ہم پر، آنے والے عذاب ٹلتے ہیں،
لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ.
سبحان ربي العلي الوهاب اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اے کریم آقا ہم تیرے عاجز مسکین بندے ہیں، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمارے عیبوں کی پردہ پوشی فرما، ہماری نگاہوں کو پاک فرما، اے اللہ ہمارے سینوں کو روشن و منور فرما، ہمارے انگ انگ ہڈی ہڈی بوٹی بوٹی میں اپنے ذکر کو جاری فرما، اے اللہ اپنی محبت کو پیدا فرما، اے اللہ ہمارے ساتھ احسان کا معاملہ فرما، اے اللہ انصاف کے ہم قابل نہیں، اے اللہ انصاف کا نتیجہ تو ہمارے ساتھ بہت بھیانک نکل آئے گا، اے اللہ آپ تو احسان کرنے کو پسند کرتے ہیں، اے اللہ احسان کرنے کا حکم کرتے ہیں، اے اللہ آپ سب سے حسین ہیں، اے اللہ آپ ہمارے محسن حقیقی ہیں، اے اللہ آپ ہی محبت کے قابل ہیں، اے اللہ محبت آپ کو ہی سچتی ہے، اے اللہ آپ کو ہر چیز سچتی ہے، ہم نے اپنے بڑوں سے سنا حسینوں کو ہر بات سچتی ہے، اے اللہ بے شک اے اللہ آپ ہر چیز کے اوپر قادر ہیں، اے اللہ ہم آپ سے سوال نہیں کر سکتے، اے اللہ ہم آپ کو پوچھ نہیں سکتے آپ نے فلاں کام کیوں کیا کیوں نہیں کیا، اے اللہ آپ ہمارے مالک ہیں ہمارے خالق ہیں، اے اللہ آپ ہر چیز کے اوپر قادر ہیں، اے اللہ ہمیں معاف کر دینے کے اوپر بھی آپ قادر ہیں، اے اللہ ہم نے اپنے بڑوں سے یہ حدیث سنی کہ جب کوئی بندہ اپنے پروردگار کو پکارتا ہے اس سے معافی طلب کرتا ہے تو آپ خوش ہوتے ہیں اور اپنے فرشتوں سے کہتے ہیں کہ یہ میرا بندہ مجھے اپنا پروردگار سمجھتا ہے، یہ مانتا ہے اس بات کو کہ میں اس کے گناہوں کو معاف کر سکتا ہوں، پھر آپ اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں، اے اللہ آپ کی دی ہوئی توفیق سے ہم اپنے گناہوں کے اوپر نادم ہیں شرمندہ ہیں، اے اللہ غلطی ہو گئی، اے اللہ ہوئی چلی جا رہی ہے، اے اللہ گناہوں کے پیچھے چھوڑ نہیں پا رہے، اے اللہ دنیا کی محبت سے توبہ نہیں کر پا رہے، اے اللہ دنیا کا پیچھا نہیں چھوڑ پا رہے، اے اللہ آپ چھڑوا دیجئے، اے اللہ محبت کو نکال دیجئے، اے اللہ اپنی محبت کے لیے اے اللہ ہمارے اس دل کے پیالے کو صاف فرما لیجئے، اے اللہ تیری ایک نگاہ کی بات ہے میری زندگی کا سوال ہے، اے اللہ ہم نے اپنے شیخ سے سنا کہ اگر کوئی برتن گندا ہوتا ہے تو اس کے اندر ہم پاکیزہ دودھ ڈالنا پسند نہیں کرتے، اے اللہ بالکل اسی طریقے سے ہم نے سنا کہ جس دل کے اندر دنیا کی محبت کی نجاست بھری ہوئی ہوتی ہے آپ اپنی محبت اس کے اندر ڈالنا پسند ہی نہیں فرماتے، اے اللہ ہمارے اس نجس دل کے اندر تو محبت کوٹ کوٹ کے بھری ہے، دنیا کی چیزوں کی محبت، اے اللہ دنیا کے نام و نمود کی محبت، دنیا کی تعریف کی محبت، اے اللہ ہر طرح سے دنیا کی محبت اندر بھری ہوئی ہے اور اس کو ہم مزید ہائے چلے جا رہے ہیں، اے اللہ اپنے اندر تو کیا اپنی اولاد کو بھی اسی راستے پہ ڈالے چلے جا رہے ہیں، اے اللہ ہم کیا ساری زندگی آپ کی محبت سے محروم ہی رہیں گے، اے اللہ یہی گندا سندا دل لے کر کے ہم اپنی قبر میں پہنچ جائیں گے، اے اللہ اپنی اولاد کی بھی ہم آخرت اور عاقبت ہر چیز برباد کر رہے ہیں، اے اللہ آپ ہمارے اوپر احسان فرما کر کے ہمارے کانٹے کو بدل دیجئے، اے اللہ ہماری سواری جس جہنم کی طرف جا رہی ہے، دنیا کی محبت جس جہنم کی طرف لے جاتی ہے، اے اللہ اس راستے سے ہمیں ہٹا دیجئے، اے اللہ ہمیں اپنی محبت کے راستے کے اوپر ڈال دیجئے، اے اللہ ہماری اولادوں کو اپنی محبت کے راستے پہ ڈال دیجئے، اے اللہ بے شک ہماری زبانیں اگر اس کے اوپر آمین کہہ بھی رہی ہیں جبکہ ہمارا دل اس کا ساتھ نہیں دے رہا، اے اللہ پھر بھی ہم نے سنا کہ زبان کا اثر کچھ نہ کچھ تو ہوتا ہی ہے، آپ کے فرشتے زبان سے نکلے ہوئے ہر لفظ کو جب اپنے پاس لکھ لیتے ہیں اور زبان کا اثر دل کی حالت کو کیسے تبدیل کرنے کے اندر اپنا ایک کردار رکھتا ہے، اے اللہ ان سب باتوں کے اے اللہ روشنی میں ہم اس بات سے امید رکھتے ہیں کہ ہمارے زبان کے دکھ کیے ہوئے آمین جو ہے وہ ہماری زندگی بدلنے میں اے اللہ آپ کو راضی کر لیں گے، زندگی بدلنے کے لیے آپ کو راضی کر دیں گے، اے اللہ آپ راضی ہو جائیے، اے اللہ ہم چاہیں نہ چاہیں سر کے بالوں سے پکڑ کر کے اپنی محبت کے راستے پہ ڈال دیجئے، اے اللہ ہم چاہیں نہ چاہیں اے اللہ سر کے بالوں سے پکڑ کر کے اپنے سے محبت کرنے والوں کی محبت کے راستے پہ ڈال دیجئے، اے اللہ
ہم بھی چاہتے ہیں کہ وَاسْتَغْفِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ، اے اللہ ہم بھی ان لوگوں کے ساتھ اپنے آپ کو نچھی کر لیں، اے اللہ ہم بھی چاہتے ہیں ان کے ساتھ زندگی گزارنا، انہی کے ساتھ مرنا، انہی کے ساتھ جینا، انہی کے ساتھ جو ہے وہ عالم برزخ میں زندگی گزارنا، اے اللہ قیامت کے دن میں بھی ہم انہی کے ساتھ ہی، اے اللہ آپ کے عرش کے سائے کے طلبگار ہیں، لیکن اے اللہ ہمارے اعمال اس قابل نہیں، اے اللہ ہماری توبہ اس قابل نہیں، اے اللہ ہم ان لوگوں کے ساتھ بھی اے اللہ نہیں کر پاتے جیسے کہ کرنا چاہیے تھا، اے اللہ آپ ہمارے ساتھ اے اللہ خیر کے فیصلے فرما دیجئے، اے اللہ اس قرآن مجید کے حکم کے اوپر عمل کی ہمیں بھی توفیق عطا فرما دیجئے، اے اللہ ہمارے ذاتن ہمارے ظاہر کو ہمارے باطن کو اے اللہ اپنے نیک بندوں کے ساتھ نتھی فرما دیجئے، اے اللہ قرآن مجید کے احکام کی اہمیت کو سمجھا دیجئے، اے اللہ ان پہ عمل درآمد ہونا ہمارے لیے ہماری اولادوں کے لیے آسان فرما دیجئے، ہمارے اہل و عیال کے لیے، گھر بار کے لیے، اے اللہ ہماری عورتوں کے لیے، بڑوں کے لیے، چھوٹوں کے لیے، اے اللہ سب کے لیے اپنے حکموں کے اوپر عمل کرنا آسان فرما دیجئے، اے اللہ آپ نے اپنے قرآن مجید کے اندر کیسی کیسی باتیں کھول کھول کر کے ہمارے سامنے رکھ دی ہیں، اے اللہ ہمارے سارے دنیا اور آخرت کے تمام پریشانیوں کا حل آپ کے قرآن میں موجود ہے، اے اللہ ہمیں اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما دیجئے، اے اللہ اس کو ماننے کی توفیق عطا فرما دیجئے، اے اللہ آپ نے اپنے پیارے موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ بیان فرمایا کہ جس کے اندر کے موسیٰ علیہ السلام فرعون کے سامنے جا کر کے ایسے اس کے سامنے بات کرتے ہیں اور پھر اس کی ایسی مت مار دی جاتی ہے کہ ہزاروں لاکھوں بچوں کا قاتل ان دو فرعون ان دو اپنے اے اللہ آپ کے نبیوں کے قتل کا اس کو خیال ہی نہیں آتا، موسیٰ اور ہارون کے سامنے یہ ایسا مرعوب ہوتا ہے کہ ان کو ڈھیل دے دینے کا فیصلہ کر لیتا ہے، اے اللہ ہم نے اس بات کو سمجھا کہ موسیٰ اور فرعون اور موسیٰ اور ہارون علیہ السلام نے تو صرف آپ کے حکم کی اطاعت کری تھی، باقی تو سارا کا سارا معاملہ آپ نے اپنے ہاتھ کے اندر لے کر کے فرعون اور اس کے تمام لشکروں کو اس کے سرداروں کی اے اللہ مت مار کر کے ان کے ذہن سے یہ بات ہی نکال دی تھی کہ ان دونوں کو تم قتل بھی کر سکتے ہو، ہمیشہ کے لیے اپنے راستے سے ہٹا بھی سکتے ہو، اس پورے کے پورے مصیبت کو ختم کر کے اپنے مزے سے اپنی حکومت کو چلا سکتے ہو، اے اللہ آپ نے ان کے دلوں کے اندر ایسا روب ڈال دیا، اے اللہ تو کرنا تو آپ نے ہی ہے سارا کا سارا کام، اے اللہ ہم نے تو صرف اسی طریقے سے آپ کے حکم کی اطاعت کرنی ہے جس طرح موسیٰ علیہ السلام نے آپ کے حکم کی اطاعت کری تھی کہ اذهب انت واخوك ولا تنيا في ذكري، کہ تم اور تمہارے بھائی اس کے پاس جائیں اور میرے ذکر سے غافل نہ ہونا، اے اللہ موسیٰ اور ہارون علیہ السلام نے تو صرف اس حکم کے اوپر عمل کیا تھا، پورے کے پورے لشکر کو تو سمندر برد آپ نے کیا تھا، اے اللہ اسی طریقے سے ہم دنیا کے معاملات کو دیکھ کر کے پریشان ہو جاتے ہیں، کیسے ہوگا کیسے ہوگا، کون کرے گا کب کرے گا، اتنے بڑے بڑے دشمن کیا کیسے ہم ان کا مقابلہ کریں گے، اے اللہ ہم اس بیوقوفی سے کب باہر آئیں گے کہ ہم نے تو مقابلہ نہیں کرنا تھا، مقابلہ تو آپ نے اپنے دشمنوں سے کرنا تھا، ہم نے تو صرف اور صرف آپ کے حکم جو ہمارے اوپر لاگو ہوتے ہیں ان حکموں کے اوپر عمل کرنا تھا، اے اللہ کتنا آسان کر کے آپ کا قرآن ہمارے سامنے پوری کی پوری زندگی کی حقیقت رکھ دیتا ہے، لیکن ہم نے سن کر کے نہیں دینی، ہم نے مان کر کے نہیں دینی، ہم نے اس کی طرف توجہ کرنا ہی نہیں ہے، اسی وجہ سے ہم ساری زندگی اپنے مسئلوں سے لڑتے ہوئے گزار دیتے ہیں، اپنے آپ سے لڑتے ہوئے گزار دیتے ہیں اور پھر اس کے بعد ہمارے قبر میں جانے کا ٹائم آ جاتا ہے، اے اللہ ہمیں سمجھ عطا فرما دیجئے، ہمیں عقل سلیم عطا فرما دیجئے، اے اللہ ہمیں سمجھ کی گہرائی عطا فرما دیجئے، اے اللہ ظاہر کے پیچھے دیکھنے کی اے اللہ ہمیں بھی سوچ عطا فرما دیجئے، اے اللہ ہم بہت ظاہر بین ہو چکے ہیں، اے اللہ بہت ہی زیادہ سطحی ہو چکے ہیں، ہمیں سطح سے پیچھے کی چیز کچھ نظر ہی نہیں آ رہی، اے اللہ ہماری اس کوتاہ نظری کو اے اللہ یقیناً یہ ہمارے گناہوں کا نتیجہ ہے، نافرمانیوں کا نتیجہ ہے، نہ ماننے کا نتیجہ ہے، اے اللہ ہماری توبہ کو قبول کر کے اے اللہ ہمیں بھی نگاہ کی وسعت عطا فرما دیجئے، اے اللہ ہمیں بھی سوچ کی گہرائی عطا فرما دیجئے، اے اللہ ہمیں بھی عقل سلیم عطا فرما دیجئے، ہمیں بھی قلب سلیم عطا فرما دیجئے، اے اللہ ہمارے دلوں سے دنیا کی محبت کو نکال باہر فرما دیجئے، اے اللہ ہمارے ساتھ عافیت کے فیصلے فرما دیجئے، آسانی کے نرمی کے فیصلے فرما دیجئے، اے اللہ
ہمیں بھی فضائے بدر پیدا کرنے کی توفیق عطا فرما دیجئے. اے اللہ ہمیں بھی مطیع اور فرما بردار بندوں میں شامل فرما دیجئے. اے اللہ ہمیں سپردگی کی توفیق عطا فرما دیجئے. اے اللہ ہماری تمام دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرما. اے اللہ ہمارے عزیز و اقارب دوست رشتہ دار, اے اللہ خصوصاً ابھی حال ہی میں وفات پانے والے ہمارے کزن حماد صاحب اور ہمارے جتنے بھی بزرگ ہیں, والدہ ہیں, ماموں ہیں, خالائیں ہیں اور دیگر بزرگ ہیں, اے اللہ اور دیگر افراد جو بھی ہیں اہل خانہ میں سے یا دوست احباب میں سے جو دنیا سے رخصت ہو چکے, اے اللہ ان سب کی مغفرت فرما دیجیے. اے اللہ جن کی مغفرت آپ نے فرما دی ہے, اے اللہ ان کو اپنے قرب کے اعلیٰ درجات عطا فرما دیجیے. اے اللہ ہمیں مرنے سے پہلے موت کی تیاری کی توفیق عطا فرما دیجئے. اے اللہ ہمارے لیے جینا بھی آسان فرما دیجئے. اے اللہ مرنا بھی آسان فرما دیجئے. اے اللہ آپ کے سامنے حاضری کو ہمارے لیے آسان فرما دیجئے. اے اللہ ہمیں دوستوں والی حاضری عطا فرما دیجئے. اے اللہ دشمنوں والی حاضری سے اے اللہ ہماری حفاظت فرما دیجئے. اے اللہ ہماری طرف سے ہمارے مشاہد کو, والدین کو, اساتذہ کرام کو بہترین جزائے خیر عطا فرما دیجئے. اے اللہ ہمارے حضرت پیر ذوالفقار احمد نقشبندی دامہ برکاتہم کی, اے اللہ عمر کے اندر برکتیں عطا فرما دیجئے, صحت میں برکتیں عطا فرما دیجئے. اے اللہ ان کے فیض کو مزید دنیا کے کونے کونے تک پہنچا دیجئے. اے اللہ ہمیں اپنے بڑوں کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرما دیجئے. اے اللہ ہر ایک نعمت کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرما دیجئے. اے اللہ زوال نعمت کے عذاب سے ہم سب کی حفاظت فرما دیجئے. اے اللہ ایک ایک نعمت کے اوپر آپ کا شکر ادا کرنے کی, اور اے اللہ نہ صرف زبان سے شکر ادا کرنے بلکہ اپنے دل کے اندر شکر کی کیفیات پیدا کرنے کی توفیق عطا فرما دیجئے. اے اللہ آپ کے شکر کے اندر آپ کے حکموں کی اطاعت کی توفیق عطا فرما دیجئے. اے اللہ ہمارے اس میں بیٹھنے کو قبول فرما. اللہ جنہوں نے اس کے لیے اپنا گھر پیش کیا, اپنا وقت پیش کیا, یا اپنے وسائل پیش کیے, یا اپنی فکریں پیش کریں, اے اللہ ان سب سے ان کو اپنی محبت کے بدلے قبول فرما لیجئے. اے اللہ ہم سب کو اپنے دین کی خدمت کے لیے قبول فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم, وتب علینا انک انت التواب الرحیم. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتك يا أرحم الراحمين.